نیچر 10 جون کے سیربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. امریکی صدر نے قطر پر بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے کا الزام عائد کیا ہے. سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا اس بیان کا خیر مقدم. سعودی عرب اس تنازع سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
قطر کی مثال بنانا چاہ رہا ہے تاکہ دوسرے ممالک, خاص طور سے جو سنی الائنس سعودی عربیہ بنانا چاہتا ہے ایران کے خلاف, وہ قطر کی وجہ سے وہ نہیں بن رہا تھا.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر الزام عائد کیا ہے کہ قطر تاریخی طور پر بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی مالی معاونت کرتا آ رہا ہے. قطر کے ساتھ سفارتی قطع تعلق کرنے والے ممالک نے صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے, جبکہ اس سے قبل اس وقت خاموشی اختیار کی تھی جب امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے قطر کے خلاف اقدامات میں نرمی برتنے پر زور دیا تھا. مزید بتا رہی ہیں نازیہ گلزار.
وائٹ ہاؤس میں رومانیا کے صدر سے ملاقات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ خلیجی ملک کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کو فوری طور پر روک دے. انہوں نے اس کے ساتھ خطے کے دوسرے ممالک پر زور دیا کہ وہ نفرت کے درس کو روکیں اور دہشت گردی کے حمایتی نظریات کو ختم کریں, اور ایسا جلدی کریں. خیال رہے کہ اس بیان سے چند دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی وجہ سے ہی قطر پر اس کے ہمسایہ ممالک نے دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے. امریکی صدر کے مطابق ان کے سعودی عرب کے حالیہ دورے کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں, اور حالیہ واقعات ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کے خوف کے خاتمے کی ابتدا ہو.
برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کے دو قریبی مشیر نک ٹمتھی اور فیونا ہل مستعفی ہو گئے ہیں. ادھر عام انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد ٹریزا مے اقلیتی حکومت بنانے کی کوشش میں ہیں, جس پر خود ان کے اپنے ساتھیوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ڈی یو پی یعنی ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی کے ساتھ اتحاد سے کنزرویٹو جماعت کا تاثر خراب ہوگا, اور ایک دہائی تک کنزرویٹو جماعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. دوسری جانب ڈی یو پی نے کہا ہے کہ انہوں نے کنزرویٹوز کے ساتھ بات چیت کی حامی بھر لی ہے, جس میں موجودہ وقت میں برطانیہ میں استحکام قائم رکھنے کی راہ تلاش کی جائے گی. تاہم اس بارے میں واضح نہیں کہ ڈی یو پی ٹریزا مے کی حکومت کو کیا مدد فراہم کرے گی اور اس کے مطالبات کیا ہوں گے. جرمن چانسلر انگلا میرکل کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے سلسلے میں مذاکرات کے آغاز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تفصیلات جانیے عبید ملک سے.
جمعرات کو برطانوی انتخابات میں وزیر اعظم ٹریزا مے کی جماعت پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی, جس کے بعد جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ یورپی یونین مذاکرات کے لیے تیار ہے اور برطانیہ مجوزہ ٹائم ٹیبل کا احترام کر سکے گا. واضح رہے کہ بریگزٹ کے سلسلے میں مذاکرات 19 جون کو شروع ہونا ہے. جمعرات کے برطانوی انتخابات میں ٹریزا مے کی جماعت نے 13 سیٹیں کھو دی ہیں, جس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ختم ہو گئی اور مذاکرات کے حوالے سے بے یقینی پیدا ہو گئی ہے. ٹریزا مے نے انتخابات کی کال اس لیے دی تھی تاکہ وہ بریگزٹ کے حوالے سے اپنے لائے عمل کے لیے واضح مینڈیٹ حاصل کر سکیں.
خیال رہے کہ ٹریزا مے کہہ چکی ہیں کہ برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے کے حوالے سے اہم مذاکرات 10 روز بعد مقرر کردہ وقت پر ہی شروع ہوں گے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے سرکاری ہسپتالوں میں نرسوں کی ہڑتال 6ٹے روز بھی جاری رہی. اس ہڑتال کے باعث سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نرسوں کا کہنا ہے کہ تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد میں تاخیر کے باعث وہ دوبارہ احتجاج پر مجبور ہوئے.
تو ہمیں پہلے بھی, ہم 3 ماہ پہلے بھی اسی یقین دہانی پر ہم اٹھے تھے, لیکن ہمیں 3 ماہ تک ہمیں ٹرکھایا گیا, ہمیں صرف یقین دہانی دلائی گئی, ہمیں آسرا دیا گیا, ہمیں کوئی نوٹیفکیشن نہیں ملا. اور ہم نے اب ایمرجنسی بند کی ہوئی ہے, اور ہمیں اس کے سزا میں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, اور ہمیں اس کی سزا میں کیا ہمیں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, ہمیں ریلیو کیا جا رہا ہے, ہمارے شوکز ایشو کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم مزید اپنی اسٹرائک کو سخت کریں گے, اور ہم ایمرجنسی کو بھی بند کریں گے, اور پورے بلوچستان کے ہاسپٹلس کو ہم بلاک کر دیں گے, بند کر دیں گے.
برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ لندن برج پر حملہ کرنے والوں نے 7.5 ٹن وزنی گاڑی کو حملے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, تاہم تینوں حملہ آور اسے خریدنے کے لیے تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہے تھے. تفصیلات جانیے شیراز حسن سے.
پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرک خریدنے میں ناکامی کے بعد حملہ آوروں نے ایک چھوٹی وین کو حملے میں استعمال کرنے کے لیے منتخب کیا۔ خیال رہے کہ 7 روز قبل ایک شخص نے لندن برج پر چلنے والے راہگیروں پر ایک سفید رنگ کی وین کے ذریعے چڑھائی کر دی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان تینوں حملہ آوروں نے اپنی کلائیوں کے گرد 12 انچ کے چاقو باندھ رکھے تھے اور ان کی وین میں پیٹرول بم بھی پڑے ہوئے تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اب تحقیقات کے سلسلے میں مزید گواہوں کی ضرورت ہے اور اس نے اپیل کی ہے کہ جو کمپنیاں گاڑیاں کرائے پر دیتی ہیں وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کے بارے میں اطلاع کریں۔
سنیچر کے صبح پولیس نے بتایا کہ انہوں نے ایک 27 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جو مشرقی لندن میں حملے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ پولیس نے ایک 28 سالہ شخص کو بھی گرفتار کیا جن کی رہائش بارکنگ میں تھی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، میں ہوں خالد کرامد۔ پروگرام شروع کرتے ہیں قطر اور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں میں جاری تنازع سے۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر دہشت گردی کی معاونت کا الزام لگایا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ قطر نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خطے کے دوسرے ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ نفرت کے درس کو روکیں اور دہشت گردی کے حمایتی نظریات کو ختم کریں، اور ایسا جلدی کریں۔ دوسری جانب سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس میں انہوں نے قطر کے خلاف اس کے پڑوسیوں کی طرف سے جاری ناکہ بندی میں نرمی لانے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ناکہ بندی سے نہ صرف قطر میں لوگوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے، بلکہ اس سے ملک میں زبردستی خاندانوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قطر پر لگائے جانے والے اس الزام کا سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے خیر مقدم کیا ہے، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ قطر تاریخی طور پر بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی مالی معاونت کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مالی معاونت کو فوری طور پر روک دے۔
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism.
بدقسمتی سے قطر تاریخی طور پر بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی معاونت کرتا آیا ہے۔ ریاض میں ہونے والی کانفرنس کے تناظر میں مختلف ملکوں کا موقف ہے کہ قطر کے طرز عمل کا مقابلہ کیا جانا ضروری ہے، تو ہمیں فیصلہ لینا ہے کہ ہم آسان راستہ اختیار کریں یا مشکل لیکن ناگزیر اقدامات۔ ہمیں دہشت گردی کی معاونت کو روکنا ہوگا۔
صدر ٹرمپ نے اس کے ساتھ خطے کے دوسرے ممالک پر زور دیا کہ وہ نفرت پھیلانا روکیں اور دہشت گردی کے حمایتی نظریات کو فوراً ختم کریں۔ ادھر قطر نے امریکی صدر کی جانب سے لگائے جانے والے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دن قبل اس بات کا سہرا بھی اپنے سر پر سجانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی وجہ سے ہی خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے الزام میں قطر پر اس کے ہمسایہ ممالک نے دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ان کے سعودی عرب کے حالیہ دورے کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کے اس بیان سے پہلے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ قطر کی ناکہ بندی میں نرمی کریں۔
We call on the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt.
ہم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر پر زور دیا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ ناکہ بندی میں نرمی کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناکہ بندی کی وجہ سے نہ صرف خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے، بلکہ اس سے قطر میں زبردستی خاندانوں کو الگ کیا جا رہا ہے اور بچوں کو سکولوں سے نکالا جا رہا ہے۔ ناکہ بندی کے نتیجے میں خطے میں امریکی کاروائیوں اور دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔
سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے قطر پر لگائے جانے والے امریکی صدر کے الزامات کا تو خیر مقدم کیا، لیکن ریکس ٹیلرسن کے اس بیان پر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ادھر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موغرینی کہتی ہیں،
یورپی یونین خلیجی ممالک کے درمیان جاری بحران اور کشیدگی میں براہ راست ملوث تمام فریقین سے دو آسان ہدایات کے ساتھ آئے، اور دوسرے یہ کہ سیاسی مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے، خاص طور پر کویت کی جانب سے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔
پیر کو سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین، لیبیا اور یمن نے قطر پر خطے کو غیر مستحکم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 6 عرب ممالک کی جانب سے یہ الزام ہے کہ قطر اخوان المسلمین کے علاوہ دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ قطر نے اندیا دیا تھا کہ متعدد عرب ممالک کے ساتھ جاری کشیدگی پر وہ اپنی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اس بڑھتے ہوئے بحران کے حل کے لیے مذاکرات کو ترجیح دیں گے، اس مسئلے کا کوئی عسکری حل موجود نہیں ہے۔
اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات اور مشرق وسطی کے امور کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، اور بات شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کی کہ قطر نے آخر ایسا کیا کیا ہے جو اس تنازع کی وجہ بنی ہے۔
دیکھیے، اس میں دو یا تین بڑی پرابلمز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے الجزیرہ کا استعمال کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پہ عرب سپرنگ کے دوران، تو اس میں وہ مسلسل عرب سپرنگ کے دوران وہ مسلم برادرہڈ کی سپورٹ کرتے رہے، خاص طور سے ایجپٹ میں، تو سعودی عربیہ کے لیے فورن پالیسی کے خلاف ہے، اور انہوں نے تقریباً 30-40 بلین ڈالرز ایجپٹ میں انویسٹ کیے ہیں مسلم برادرہڈ کو نکالنے کے لیے، اور پھر اس کو کنٹینیوس جو سپورٹ القطر نے دی ہے اس کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چند مہینے پہلے ان کی رائل فیملی کے کوئی لوگ عراق میں کڈنیپ ہو گئے تھے، اور تقریباً سعودی عربیہ کا کلیم ہے کہ 750 ملین ڈالر انہوں نے ایران کی ایک ملیشیا کو دیا ہے اپنی فیملی کو چھڑانے کے لیے، جس کے وجہ سے بھی وہ سعودی عربیہ ایکیوز کر رہا ہے کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔
لیکن یہ تو ان کے مطابق تاوان تھا، سپورٹ کے لیے تو انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو یہ خلیجی ممالک ہیں، یہ جو عرب ریاستیں ہیں، ان میں اکثر حکومتیں بادشاہوں کی ہیں، تو ان کے حق میں یہ بہتر نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح بوائکاٹ کریں یا بلاکیٹ کریں کسی ایک ملک کا؟
اگر آپ یہ سوال مجھ سے 10 دن پہلے پہنچتے تو میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا کہ مڈل ایسٹ میں ڈکٹیٹرشپ بھی انسٹیبل رہی ہے۔ دیکھیے سیریا کا کیا برا حال ہوا ہے، غدافی کی لیبیا کا کیا برا حال ہوا ہے، مبارک کا ایجپٹ، اور جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہے جیسے کہ یمن تھی، عراق تھی، وہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ہیں۔ وہی ملک وہاں پر سٹیبل تھے جو مونارکیز تھے، تیل ہو یا نہ ہو، مثال کے طور پر موراکو اور جارڈن بغیر تیل کے مونارکیز ہیں، ریزنیبلی اسٹیبل ہیں۔ سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یہ آئل بیسڈ مونارکیز ہیں، یہ بھی سٹیبل تھے۔ لیکن دو تین چیزیں ہیں، ایک تو ایک ایران کا جو خوف بیٹھا ہوا ہے، اوبسیشن بن گیا ہے سعودی عربیہ کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا سنی ورلڈ سعودی عربیہ کے پیچھے ایران کے خلاف الائن ہو جائے، اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو سب سے موسٹ انفلوئنشیل سفیر ہے جی سی سی، وہ خود ایران کے خلاف پوری طرح سے الائن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے وجہ سے وہ بالکل ڈسپلن کرنا چاہ رہے ہیں خطر کو، اور اس کی مثال بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ دوسرے ممالک، سعودی عربیہ جب ڈیمانڈ کرتا ہے چیزیں تو خاص طور سے جو سنی الائنس سعودی عربیہ بنانا چاہتا ہے ایران کے خلاف، وہ خطر کی وجہ سے وہ نہیں بن رہا تھا، تو سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے یوں کہیے کہ اپنی وہ مسل فلیکس کرے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیک فائر ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرکی نے اوپنلی خطر کا سائڈ لے لیا ہے۔
ہاں، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اگلا سوال، کہ یہ جو دوسری مسلمان ممالک ہیں، پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، ان کی جو اس سارے مسئلے میں انوالومنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ جو اسٹریٹجی ہے بیسیکلی یونائٹیڈ عرب امیریٹس اور سعودی عربیہ کی ہے, اور ایجپٹ کے لیے یہ بہت پروفیٹیبل ہے کیونکہ ایز لانگ ایز سعودی عربیہ مسلم برادرہڈ کے خلاف جاتا ہے اور مسلم برادرہڈ کے لیڈرز جو دوحا میں قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا, حماس بھی مسلم برادرہڈ سے تعلق رکھتا ہے, اگر ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ اس میں لانگ ٹرم ایجپٹ کا فائدہ ہے, اس لیے ایجپٹ بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اس میں ملا ہوا ہے. جو دوسرے ملک سپورٹ کر رہے ہیں, کویت ہے, یمن ہے, یہ تو بس سعودی عربیہ کے یوں کہیے کہ پراکسیز ہیں, اس لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ڈپلومیٹیکلی پاکستان سعودی عربیہ کو سپورٹ کرے گا, لیکن جہاں تک کہ گراؤنڈ لیول ہے, جس طرح کہ آپ نے دیکھا یمن میں بھی سعودی عربیہ کا زیادہ سپورٹ نہیں ملی پاکستان سے, تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کچھ ملٹریلی سعودی عربیہ کو سپورٹ کرے گا, لیکن لپ سروس ضرور مل جائے گی سعودی عربیہ کو. لیکن سب سے بڑی جو سعودی عربیہ کے لیے ڈینجرس موو رہا ہے وہ ترکی کا, ترکی کی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کر لیا جس کے تحت ترکی اب ٹروپس ڈپلوائے کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے قطر میں.
اچھا, یہ آپ نے ٹروپس ڈپلوائمنٹ کی بات کی تو امریکہ کی طرف خیال آیا, امریکہ کی بھی تو فوج موجود ہے قطر میں, وہاں پہ ان کا ایک فوجی اڈا ہے, اور دوسری جانب وہ قطر کی مخالفت بھی کر رہے, تو یہ کیا ماجرا ہے, یہ ذرا ہمیں سمجھائیں.
دیکھیے, یہ بڑی عجیب بات ہے, جو خاص طور سے ٹرمپ نے جو دو تین ٹویٹ کی ہیں, یونائٹیڈ اسٹیٹس کے 10,000 ٹروپس فی الوقت خطر میں بیسڈ ہیں, اور جو عراق کی جو سیکنڈ وار ہوئی تھی اس کی جو ملٹری لانچ ہوئی تھی وہ قطر سے ہوئی تھی, کیونکہ ٹرکی نے کوآپریٹ نہیں کیا تھا. جو گراؤنڈ فورسز جو انٹر ہوئے تھے عراق میں, جو 2003 کی بات کر رہا ہوں میں, تو جب امریکہ کی فوجیں سب خطر سے گئی تھی, ابھی بھی بحرین خطر میں کئی امریکن ٹروپس ہیں, نیول ویسلز ہیں جو ایران کو پیٹرول کرتے ہیں اس گلف میں.
تو یہ بتائیے کہ کیا امریکہ کے لیے یہ دانشمندانہ تھا کہ اس جھگڑے میں وہ سائڈ لیتے؟
دیکھیے, اس میں کئی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں. فائن پرنٹ اگر آپ پڑھیں, مثال کے طور پہ کل رات کو جو لسٹ سعودی عربیہ اور ایجپٹ نے پرووائڈ کی, جی, تقریباً 12-13 آرگنائزیشن کی اور 50-60 انڈیویجلس کی انہوں نے لسٹ بولا کہ ان کو آپ باہر کریں, اس میں کئی ایجپشنز ہیں اور کئی خطری ہیں, ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو خطری رائل فیملی کے لوگ ہیں, اور سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں اور فنڈ کر رہے ہیں. اب اس میں جو چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ یہ ٹیررسٹ تو کہہ رہے ہیں لیکن کس کو پیسے دے رہے ہیں؟ اگر وہ حماس کو دے رہے ہیں تو حماس کو تو پہلے سعودی عربیہ بھی پیسے دیا کرتا تھا, کیا وہ آئیسس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا مسلم برادرہڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اب تو ٹرم اتنا لوزلی یوز کر رہا ہے سعودی عربیہ, ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ, تو قطر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرمز کی کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. جن گروپس کو خود سعودی عربیہ کل تک سپورٹ کرتا تھا اب آج نہیں کرتا, اس کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے, لیکن مجھے ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کے وجہ سے یوں کہتے نہیں کہ وہ ٹپ
آف دی آئس برگ
ٹپ ہو گیا. ہاں, تو جو غصہ جو تھا سعودی عربیہ کا وہ تو شروع سے ہی تھا, لیکن اٹ ہیز ریچ دی بوائلنگ پوائنٹ سمجھے.
لیکن یہ اب مسئلہ حل کیسے ہوگا, بات آگے کیسے بڑھے گی؟
قطر بہت ہی چھوٹا ملک ہے, اگر آپ میپ پہ جا کے دیکھیں تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ سعودی عربیہ نے ٹروپس کیوں نہیں بھیجا دی اس کے طرف. 5-10,000 ٹروپس بھیجا دے تو قطر پریشان ہو جاتا, جس طرح سے انہوں نے بحرین میں, جب بحرین میں عرب سپرنگ ہو رہا تھا, سعودی عربیہ نے اور یونائٹیڈ عرب امیریٹس نے وہاں پہ فوجیں بھیجا دی تھی, تو جی سی سی کے تحت سعودی عربیہ ٹروپس بھیج سکتا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ اس قسم سے ایک بلف کر رہا ہے سعودی عربیہ, اور اگر قطر اس کو چیلنج کر لے گا تو وہ ریجن کے لیے, سعودی عربیہ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈی اسٹیبلائزیشن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ اور یونائٹیڈ عرب امیریٹس اسرائیل کے ساتھ زیادہ الائن ہو جائیں گے.
یہ تھے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز اور مشرق وسطی کے امور کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. اب کچھ ذکر لندن کا. یہاں برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ لندن برج پر حملے کرنے والوں نے 7.5 ٹن وزنی ٹرک کو حملے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, تاہم تینوں حملہ آور اسے خریدنے کے لیے تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی وین کو حملے میں استعمال کرنے کے لیے منتخب کیا. 7 روز قبل تین افراد نے لندن برج پر چلنے والے راہگیروں پر ایک سفید رنگ کی وین سے چڑھائی کر دی تھی اور اس کے بعد قریب ہی بورو مارکیٹ میں لوگوں پر چاقوؤں سے حملہ کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ عبد الوہاب رفیق۔
پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں حملہ آوروں نے اپنی کلائیوں کے گرد 12 انچ کے چاقو باندھ رکھے تھے اور ان کی وین سے پٹرول بم بھی برآمد ہوئے ہیں۔ 3 جون کی شب برطانوی وقت کے مطابق 10 بجے کے قریب کیے جانے والے ان حملوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہیں۔ حملہ آوروں کی شناخت خرم شہزاد بٹ، راشد رضوان اور یوسف زقبہ کے نام سے کی گئی ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ 27 سالہ خرم بٹ اس گروہ کا سربراہ تھا اور اسی نے حملے کی صبح لندن کے علاقے رمفرڈ میں واقع بی این کیو نامی سٹور سے وین کرائے پر لی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2016 میں خرم بٹ کو بینک فراڈ میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم ان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی تھی۔ لندن حملہ آوروں کے بارے میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے بارکنگ میں ایک فلیٹ بھی لے رکھا تھا جسے وہ سیف ہاؤس کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ پولیس کو وہاں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان، نقلی خودکش جیکٹ بنانے کی چیزیں اور لندن حملہ آوروں میں سے ایک راشد رضوان کا شناختی کارڈ بھی ملا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے گاڑیاں کرائے پر دینے والی کمپنیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع کریں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ سنیچر کی صبح انہوں نے ایک 27 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جو مشرقی لندن میں حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ پولیس نے ایک 28 سالہ شخص کو بھی گرفتار کیا ہے جس کی رہائش پارکنگ میں تھی اور اس پر شبہ ہے کہ وہ بھی دہشت گردی کی کارروائی کی تیاری کر رہا تھا۔
اگلی خبر کا تعلق بھی برطانیہ سے ہے، جہاں جمعرات کو ہونے والے انتخابات میں نئے منتخب ہونے والے ممبران پارلیمان میں سے ایک تہائی خواتین کی ہے۔ 650 سیٹوں کے لیے انتخابات ہوئے جن میں سے 207 سیٹوں پر خواتین کو کامیابی حاصل ہوئی اور یہ یہاں کی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لیبر پارٹی سے منسلک 9 منتخب ممبر پارلیمان یاسمین قریشی، جو پاکستانی نژاد ہیں، ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس تعداد میں خواتین کا پارلیمان میں شامل ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔
وہ میرے خیال بہت اچھی بات ہے کہ بھائی اتنی وومن ممبرز آف پارلیمنٹ اس مرتبہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں۔ آپ کو اب معلوم ہوگا کہ اب 44% آف لیبر پارٹی کی جو ایم پیز ہیں وہ وومین ہیں۔
44% جو ہے،
44% جو وومین ایم پیز ہیں لیبر پارٹی کی ہیں۔ بیکاز کافی سال پہلے لیبر پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 50-50 وومین رکھنا چاہتے ہیں ایز ممبرز آف پارلیمنٹ، اور اگر کیبنٹ بھی ہو یا شیڈو کیبنٹ اس میں بھی 50-50 وومین ہونی چاہیے، بیکاز اٹس امپورٹنٹ کہ بھائی سوسائٹی میں اگر 50% لیڈیز ہے تو ان کی ریپرزینٹیشن، ان لوگوں کی بھی ریپرزینٹیشن کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔
تو دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں تو خواتین کے لیے کوٹا سسٹم ہوتا ہے، برطانیہ میں ایسا کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے ممبران پارلیمان کے لیے، تو یہ بتائیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کینڈیڈیٹ کے لیے الیکشن لڑنا اور یا پارلیمنٹ میں آنا۔
بہت اچھی مشکل ہے، اور آپ یہ رائٹ، اودو ہمارے میں کوٹا سسٹم نہیں ہے، لیکن لیبر پارٹی کی اتنی لیڈی ایم پیز اکثریت اس وجہ کی ہے کہ لیبر پارٹی نے خود کوٹا سسٹم لگایا ہے۔ 50% جو سیٹ آنی تھی نا، وہ انہوں نے صرف وومنز اونلی بنا دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ صرف وومن ان سیٹ پہ اپلائی کر سکتی تھی۔
اچھا،
جس کا مطلب تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ا وومن وڈ کم تھرو۔ تو آہستہ آہستہ وہ 20 سال لگے ہیں، اب ہم 44% پہ آ گئے ہیں۔ اور پرابلم یہ ہوتی ہے بیکاز اکثر پالیٹکس میں I think one of the things is because a lot of our unsociable meetings evening mein hoti hain, weekends mein hoti hain, aur ladies abhi bhi sabse zyada bachchon ki dekhbhal unke sar pe hoti hai, agar koi buzurg ho ghar mein unka bhi unko hi hota hai, to wo sari jo home ki responsibility hai abhi bhi انگریزوں میں بھی ہمارے میں بھی زیادہ تر ابھی لیڈیز پہ فور کرتی ہے، سو اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم آفٹن ٹو ہیو دیٹ ٹائم، لیکن اب ذرا سوسائٹی چینج ہو رہی ہے۔
اچھا یاسمین، یہ بتائیے کہ ایک آپ نے کچھ مشکلات کا ذکر کیا جو خواتین فیس کرتی ہیں، ایک طرف یعنی خواتین ہوں اور ساتھ یہ بھی کہ وہ مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہوں، آپ جیسے ایشیائی ہیں، اس صورت میں آپ کے خیال میں کتنی مشکل ہوتی ہے کیمپین کرنا، اور پارلیمنٹ میں جب سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟
مشکل ہو جاتا ہے بیکاز اکثر آپ کو اپنے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے، کئی ایم پیز ہیں وہ پارلیمنٹ کے نزدیک نہیں ہے، ان کے کنسٹیچوئنسیز اوبویسلی دے اکراس دا کنٹری، تو اس کا مطلب ہے اکثر ان کو گھر سے 2-3 دن 4 دن شاید رہنا پڑے ہر ہفتے۔
अच्छा।
तो ऑब्वियसली एशियन लेडीज के लिए काफी जो चैलेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अभी और ऑब्वियसली काफी लेडीज को अभी भी हमारी सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव है, वो नहीं चाहती कि वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन अभी भी मैं जब कोई पोलिटिकल मीटिंग में जाती हूँ तो आदमियों की अक्सरियत होती है, लेकिन लेडीज हार्डली कोई भी नहीं आई होती। वो जो आदमी आए ना, उनकी कोई बीवी या बहन या माँ या कोई नहीं आती, वो खुद सारे आ जाते हैं, बेटा क्या बाप क्या सारे आ जाते हैं, लेकिन लेडीज को कोई नहीं आती।
ये थी बर्तानिया में हालिया इंतखाबात में कामयाब होने वाली पाकिस्तानी नजाद मेंबर पार्लियामान यास्मीन कुरैशी। हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
लाइट्स कैमरा एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। कि मैं हूँ हीरो,
मेरा। बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, औरों को भुला सकें।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कॉन्ट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
और अब खेलों की खबरों के साथ सबानाज।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 10वें मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स बर्मिंघम में मध्य मुकाबले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 278 रन का हदफ दिया है। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिंच 68 और स्मिथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ट्रेविस हेड ने 71 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद और मार्क वुड ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां मैच कल जनूबी अफ्रीका और इंडिया के दरमियान ओवल में खेला जाएगा। टेनिस के बड़े मार्के फ्रेंच ओपन में खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों का फाइनल आज रोमानिया की सिमोना हालिप और लतिविया की यलिना ओस्टापेंको के दरमियान है। बरतानवी टेनिस प्लेयर एंडी मरे फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में स्टैन वावरिंका से 5 सेट्स में शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। यूं टॉपसिड मरे का सफर इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खत्म हुआ। 9 बार के फ्रेंच ओपन फातेह राफेल नडाल ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। टाइटल की जीत के लिए मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों का फाइनल कल नडाल और वावरिंका के दरमियान खेला जाएगा। नडाल की जीत की सूरत में ये उनका 10वां फ्रेंच ओपन टाइटल और करियर का 15वां ग्रैंड स्लैम टाइटल होगा। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट, जिन्होंने लंदन में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर रखा है, कहते हैं,
आई थिंक आई एम अ लेजेंड, आई वर्क हार्ड, आई हैव डन एनीथिंग आई पॉसिबली कैन डू टू प्रूव मायसेल्फ एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एवर, सो आई एग्री बॉब मार्ले
के वो म्यूजिक लेजेंड बॉब मार्ले की तरह कौमी हीरो हैं और उन्होंने खुद को साबित करने के लिए सख्त मेहनत की है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 के लिए क्वालिफाइंग मैचेस का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम अपने ग्रुप में टॉप पर है और आज स्कॉटलैंड का सामना कर रही है। फॉर्मूला 1 कार रेस में कल होने वाले कैनेडियन ग्रां प्री से कबल दूसरी प्रैक्टिस रेस में फिरारी रेसर किमी रैकनन ने मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन से आगे सरे फहरिस्त टाइमिंग दी।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबा नाज। आज सरबीन की हमारी अहम खबर थी कतर और सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के दरमियान जारी तनाजे के हवाले से थी, और अमरीकी सदर ने कतर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने का इल्जाम लगाया है। हमारी वेबसाइट पर इसी तनाजुर में एक बड़ी दिलचस्प खबर लगी है, जरूर पढ़ें। bbcurdu.com पर आइए और खबर है जी, कतर ने बरतानिया से लेकर अमरीका में $335 बिलियन की माली सरमायाकारी की है।
कतर के साथ सिफारती कत ताल्लुक करने वाले ममालिक ने सदर ट्रंप के इस बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें उन्होंने कतर पर दहशत गर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम आयद किया। जबकि सऊदी अरब समेत इन ममालिक ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की थी जब अमरीकी वजीर खारिजा की जानिब से कतर से नरमी बरतने को कहा गया। برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کے دو قریبی مشیر نک ٹیمتھی اور فیونا ہل مستعفی ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق کنزرویٹو جماعت کے اندر چند سینئر اراکین نے ان کے استعفی نہ دینے کی صورت میں قیادت کو چیلنج کرنے کی دھمکی دی تھی. جرمن چانسلر انگلا میرکل کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے سلسلے میں مذاکرات کے آغاز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
نازش سفر اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں. اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی. اور برطانیہ میں کھیلی جانے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے سلسلے میں اس وقت میزبان ٹیم انگلینڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے آسٹریلیا سے. اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی فراز ہاشمی جو اس ٹورنامنٹ کو بی بی سی اردو کے لیے کور کر رہے ہیں. فراز سب سے پہلے تو یہ بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت؟
کرامت تازہ ترین صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مارگن 48 رن پہ کھیل رہے ہیں, اپنی 19 سینچری بنانے والے ہیں. سٹوکس بنا چکے ہیں. میچ بڑا دلچسپ ہو گیا. یہ دونوں کھلاڑی اب 19 سینچری بنا کے کھیل رہے ہیں. گو کہ ابھی انگلینڈ کی 3 وکٹیں گر چکی ہیں اور ان کو 278 رنز کا ہدف اس میچ کو جیتنے کے لیے درکار ہے. تو میچ بڑا دلچسپ ہو رہا ہے. اس وقت زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں دونوں بلے باز اور جس طرح یہ جمے ہوئے ہیں. اور باقی اگر یہ آئی سی سی کے باقی میچوں کو دیکھا جائے تو ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ دو کھلاڑی جو جم گئے وہ میچ نکال کے لے گئے.
اچھا یہ بتائیں کہ یہ انگلینڈ تو آلریڈی جو ہے یہ کوالیفائی کر چکی ہے, یہ بتائیے یہ میچ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت؟
یہ بہت اہم میچ ہے آسٹریلیا کے لیے. آسٹریلیا اگر یہ میچ ہار گیا تو یہ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہوگا, کیونکہ وہ اس کے دو میچ اس نے دو گروپ کے میچز کھیلے تھے, اس میں بارش ہو گئی تھی اور اسے اس کے دو پوائنٹس ہیں اس وقت.
اچھا.
لیکن بنگلہ دیش پہلے 3 پوائنٹ لے چکا ہے اور اگر آسٹریلیا اس میچ میں 2 پوائنٹ نہ لے پایا تو وہ میچ سے باہر ہو جائے گا بنگلہ دیش کے, کیونکہ 3 پوائنٹس پہلے سے میں.
اچھا, بنگلہ دیش کے چانسز ہیں یعنی سیمی فائنل تک پہنچ.
بنگلہ دیش کا یہ اس پہ جان اٹکی ہوئی ہوگی.
اچھا چلیں, زبردست. فراز اسٹوڈیو تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. اب رخ کرتے ہیں جی بھارت کا, جہاں ریاست مدھیہ پردیش میں کسانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا. ریاستی حکام کے مطابق مظاہرین پر قابو پانے کے لیے پولیس نے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں 5 کسان ہلاک ہوئے. ریاست میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اور مسئلے کے حل کے لیے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بھوک ہڑتال شروع کی ہے. اس بھوک ہڑتال کی کیا وجہ ہے جبکہ احتجاج تو کسان کر رہے ہیں؟ یہی اور اس خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں بی بی سی ہندی ریڈیو کے ایڈیٹر راجیش جوشی سے بات کی اور سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کہ کسانوں کی تحریک کتنی بڑی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے, کسانوں کی یہ جو تحریک ہے یہ تو خاصی بڑی ہے. خاص طور پہ مدھیہ پردیش جو صوبہ ہے ہندوستان کا, اس کا جو مالوا علاقہ ہے وہاں منصور, نیمچ, دھار, دیواس, اندور, رتلام, یہ سب جو ضلع ہیں وہاں کے کسان بالکل ایک دم ناراض ہیں. اور منگل کو منصور میں پولیس فائرنگ ہوئی تھی جس کا ہمارے بہت سارے سامعین کو اندازہ ہوگا, اس میں 5 افراد ہلاک ہوئے, ایک بچے کی بھی اس میں موت ہو گئی ہے. اس سے غصہ اور پھوٹ پڑا ہے. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے آج بے میادی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہاں صوبے میں جو ہے وہ امن ہونا چاہیے, کسانوں کو وائلنس نہیں کرنا چاہیے, اس لیے وہ انہوں نے خود ایک جو پبلک پلیس ہے وہاں پہ یہ شروع کر دی بھوک ہڑتال.
مسئلہ تو کسانوں نے اٹھایا ہے, تو ان کی بھوک ہڑتال کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے, یعنی یہ کیا ہے؟
جی یہ اس میں اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو بہت دلچسپ اس میں کامنٹس آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹی ہے کانگریس پارٹی, وہ اس نے اس کو ڈرامہ بتایا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے یہ کسان جو ہے وہ ناراض ہیں اور آپ خود ہی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان کا کہنا ہے کہ اس سے تو امن ہوگا اور وہ ایک طرح سے کسانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ شانت ہو جائیے. اب اس میں اگر میں آپ کو 2 منٹ میں بتا سکوں کہ کسانوں کا یہ حال جو مدھیہ پردیش میں ہے, دراصل یہ شروعات جو بغل کا صوبہ ہے مہاراشٹر وہاں سے ہوا تھا. تصاویر ہمارے سامعین نے دیکھی ہوں گی تمام جگہوں پہ, بکھرا ہوا ہے دودھ, پھل, میوے, سبزیاں سڑکوں پہ پھینک دی ہیں کیونکہ اس کا خریدار کوئی نہیں ہے. 1.5 रुपया किलो प्याज बिक रहा है, टमाटर जो पैदा करने वाले जो किसान हैं वो लागत ज्यादा लगाते हैं, उनको उसमें पैसा कम मिलता है। तो ये सूरत हाल कमोबेश हिंदुस्तान के तमाम सूबों में है, फूट पड़ा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में।
अच्छा, ये बताइए कि अब जो है मसले का हल किस तरह होगा? ये जो भूख हड़ताल है, ये यानी इतनी बड़ी रियासत है, उसके वजीर आला है, वो भूख हड़ताल करके कैसे हल करेंगे मसले का?
अब ये तो खैर वो शिवराज चौहान ही बेहतर जानेंगे कि वो इसका कैसे भूख हड़ताल करके हल निकालेंगे, लेकिन ये फौरी हल अगर निकाल भी लें, जब तक जो हिंदुस्तान की जो जो पॉलिसी है ज़राअत की पॉलिसी, उस पर अगर पूरी तरह से उस पर एक रिव्यू नहीं होगा, तब तक इसका हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हर साल की दिक्कत है। मैं आपको बता दूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत प्रोवाइड कराती है तमाम किसानों को, लेकिन आप ये समझिए कि 1970 से 2015 तक इसमें सिर्फ 19% इजाफा हुआ है, और जबकि लागतें आप देखिए कि कहां से कहां पहुंच गई हैं, हर तरह की चीजें की कीमत बढ़ गई है, बस किसान का जो प्रोड्यूस है, उसकी जो पैदावार है, उसकी कीमत जो है उसको नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब इसमें अपोजिशन और जो गवर्निंग पार्टी है उसके बीच में रस्साकशी चल रही है, लेकिन किसान बाहर से देख रहा है कि ये हो क्या रहा है उससे।
ठीक राजेश जी, रियासत में भी बीजेपी की हुकूमत है, मरकजी हुकूमत भी बीजेपी की है, तो क्या इस तनाजुर में कोई किस किसके ऊपर जो है इसका मलबा गिरेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा?
यही तो वो सवाल है जो काश्तकार किसान पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो हुकूमत है, जो बीजेपी की हुकूमत है, मरकज में नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं, भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, यूपी में जो किसान है उनकी कर्ज माफी का ऐलान हो जाता है, अब महाराष्ट्र में जब काश्तकारों ने एजिटेशन किया, तहरीक की, तो वहां के वजीर आला ने माफी का ऐलान कर दिया, कर्ज माफी का, 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का।
अच्छा।
अब ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के किसान कह रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है भाई, हमारे भी कर्ज माफी हो, हमारे भी बच्चे हैं, ये उनकी डिमांड है। अब इसमें एक और थोड़ी सी नाराजगी है किसानों की कि शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ उसी तंजीम से बातचीत की, ऐसा उनका इल्जाम है, जो आरएसएस से जुड़ी हुई है, यानी बीजेपी भी आरएसएस का हिस्सा है और भारतीय किसान संघ भी आरएसएस का हिस्सा है। शिवराज चौहान सिर्फ आरएसएस के जो किसान संघ है, तंजीम है, उससे बात कर रहे हैं, जो जो आरएसएस के बाहर के किसान तंजीमें हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो और जो है आग में घी पड़ गया है, इससे नाराजगी बढ़ गई।
ये थे दिल्ली से बीबीसी हिंदी रेडियो के एडिटर राजेश जोशी, और अब वक्त हुआ है भारत से हमारे हफ्तावार कॉलम दूसरा पहलू का। पेश कर रहे हैं दिल्ली से शकील अख्तर।
भारत के दारुलहुकूमत दिल्ली में वाक़े प्रेस क्लब में जुमे को बड़ी तादाद में सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए। मुल्क के बड़े बड़े सरकर्दा सहाफ़ी इस एहतजाज में शरीक थे। सहाफ़ियों का कहना है कि हुकूमत प्रेस की आज़ादी खत्म करना चाहती है। यह एहतजाज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क के तकरीबन सभी चैनल्स हुकूमत नवाज बन चुके हैं या उनके राग अलाप रहे हैं। जो चैनल्स और अखबार अभी तक हुकूमत की ताबेदारी नहीं कर रहे, वो मुख्तलिफ शक्लों में दबाव महसूस करने लगे हैं। इस तरह की सूरतहाल माजी में कई अशरे पहले इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के दौर में हुई थी, और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने तकरीबन 30 बरस कबल प्रेस पर कदगन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सहाफियों के जबरदस्त एहतजाज के बाद उन्हें अपना कदम पीछे खींचना पड़ा था। जुमे के एहतजाज में कई सरकर्दा सहाफियों ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में टीवी चैनलों और अखबारों के प्रमोटर्स और मालिकान के दफातर पर छापे मारे जा सकते हैं। भारत की फिजा पर इस वक्त मजहबी कौम परस्ती का साया है। मुशाहिदीन का ख्याल है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान के हर पहलू पर मुकम्मल गलबा हासिल करना चाहती है। मीडिया बिलखसूस टीवी चैनल कमोबेश हुकूमत के दबाव में आ चुके हैं। अखबारात में अब भी हुकूमत से सवाल करने वाले मजामीन और इदारे मिल जाते हैं, लेकिन भारत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है जब मीडिया अपोजिशन को खत्म करने पर लगा हुआ है। अपोजिशन और हुकूमत से सवाल करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है, लेकिन टीवी चैनलों पर जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं, जमीनी हकीकत उससे मुख्तलिफ है। शुमाली हिंदुस्तान में हुजूमी तशद्दुद की दहशत फैली हुई है। शायद ही कोई रोज गुजरता हो जब हुजूमी तशद्दुद और हमले की कोई खबर न आती हो। मवेशियों और गोश्त के कारोबार पर रुकावट से लाखों लोग रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं। हुकूमती यूनिवर्सिटीज में सीटें कम की जा रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक किसानों में बेचैनी फैली हुई है। माहिरीन का ख्याल है कि भारत में ज़रई निज़ाम एक संगीन बहरान से गुजर रहा है। हर बरस 12,000 سے زیادہ کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن حکومت بڑے بڑے اشتہاروں میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس حکومت میں کسانوں کی زندگی بالکل بدل گئی ہے، معیشت سست پڑ چکی ہے، ملک کے سب سے کامیاب شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی مشکلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہزاروں ملازمتیں وہاں ختم ہو رہی ہیں، ملک میں ملازمتوں کے نئے مواقع بہت کم بن پا رہے ہیں۔ مودی حکومت سوال کیا جانا پسند نہیں کرتی، یونیورسٹیز، سول سوسائٹی اور این جی اوز، وہ سارے ادارے جہاں بحث و مباحثے ہوتے ہیں، جو رائے عامہ ہموار کرتے ہیں اور جو سوالات کرتے ہیں، ان کے راستے بند کیے جا چکے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت پریس کو تابع بنانے کی کوشش صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ اس سے سوال نہ کرے، بلکہ اس لیے بھی کہ وزیراعظم مودی ملک پر مکمل غلبہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت کچھ عرصے کے لیے پورے میڈیا پر غلبہ حاصل کر لے، لیکن جمہوریت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی اظہار کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے صرف اپنی انگلیاں جلائی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں عبد الولی خان یونیورسٹی مردان میں فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے طالب علم مشال خان کے والد نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ مقدمہ کسی اور شہر منتقل کیا جائے۔ درخواست کیوں دی گئی ہے، اس کی تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
مشال خان کے والد اقبال خان کے وکیل لطیفہ آفریدی ایڈوکیٹ نے یہ درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دی ہے۔ اقبال خان نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں اور ان کے وکلاء کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ مردان میں مقدمے کی سماعت سے نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
ابھی کورٹ مردان میں لگی ہوئی ہے، انٹری اریسٹ کورٹ ہے، تو وہ جو ہے نا ہم ادھر نہیں جانا چاہتے اور نہ ہمارا وکیل وہاں جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم اس عدالت میں مردان میں جائیں گے تو ضرور ہمارے ساتھ جو ہے نا 40-50 لوگ ہوں گے، اسی طرح جو مردان کی دوسرا پریق ہے اس کے ساتھ بھی 200-300 بندے ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار سوادی اور مردان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ بھائے یا کوئی تیسرا پریق اس سے نہ جائے، کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ تو ہم نے اس لیے یہ مطالبہ کیا کہ یہ کورٹ جو ہے نا کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ انہوں نے درخواست میں یہ اختیار پشاور ہائی کورٹ کو دیا ہے کہ وہ مردان کے علاوہ کسی بھی ضلع میں یہ مقدمہ منتقل کرتے ہیں۔
اس کے موت کے پر اور ہمارے موت کے پر جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ وہ سوچے، جہاں مطلب یہ آسانی ہو حکومت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے آسانی ہو، تو وہاں پر یہ عدالت مقرر کرے۔ لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، ہم لوگ یا مثال ہمارے وکلاء جو ہے وہ مردان میں عدالت میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا سوابی مردان کا جیل تو ہری پور ہے، یعنی جیل قوانین کے مطابق بھی۔
عبد الولی خان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے طالب علم مشال خان کے قتل کے الزام میں اس وقت کوئی 57 افراد گرفتار ہیں، جن میں یونیورسٹی کے طلباء اور ملازمین شامل ہیں۔ مشال خان کو 13 اپریل کو یونیورسٹی میں ایک ہجوم نے مبینہ طور پر گستاخی پر تشدد اور فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ مشال خان کے قتل کے بعد ویڈیو منظر عام پر آئیں جس میں مشال خان پر تشدد کرتے دکھایا گیا ہے۔ لطیفہ فریدی ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ مردان میں سماعت کے دوران بڑی تعداد میں لوگ موجود ہو سکتے ہیں، جس سے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔
اس میں پیشی ہوگی، وہ نوٹس دیں گے دوسرے سٹیٹ کو کہ کیا پوزیشن ہے۔ تو ابھی کیس کی سماعت نہیں ہوئی، دو چار دن میں اس کی سماعت ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک مقدمہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کی عدالت میں منتقل کیا جائے۔
ہم کہتے ہیں کہ اگر قانون میں یہ گنجائش ہے کہ اس کیس کو منصفانہ طریقے پہ چلایا جائے تو وہ منصفانہ مقدمہ چلنا مردان میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے والدین کی خواہش بالکل اپنی جگہ جائز، لیکن خواہش پر جو ہے یہ مقدمہ وہاں مردان میں نہیں چلایا جا سکتا۔
ادھر 2 روز پہلے گرفتار افراد کے رشتہ داروں نے مردان میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مقدمہ یہی مردان کی عدالت میں ہی سنا جائے۔ وکلاء کے مطابق اب تک اس مقدمے کی سماعت شروع نہیں ہو سکی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب ایک نظر بی بی سی اردو .com پر ڈالتے ہیں، جہاں ایک دلچسپ فیچر ہے، اس کا عنوان ہے موئن جو داڑو سنسنی خیز انکشافات کی توقع۔ یہ فیچر ہمارے ساتھی رضا حمدانی نے لکھا ہے جو اس وقت اسلام آباد میں ہمارے نیوز ڈیسک سے براہ راست پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. رضا کیا انکشافات ہیں؟ جی
جی اصل میں ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں واقع موئن جو دڑو کی باقیات کو جتنا موسمی اثرات سے خطرہ ہے اتنا ہی انسانوں سے ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ بھی ہے. ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا موئن جو دڑو کی کھدائی کو 80 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور جو کھدائی کی گئی تھی ان کو دوبارہ دفن نہیں کیا گیا تھا اور کھدائی میں جو دیواریں اور باقیات نکلی ان پر جتنے بھی موسمی اثرات ہو سکتے ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہیں.
جی
ڈاکٹر لاشاری نے بتایا کہ گزشتہ 100 سالوں میں جو دریائے سندھ پر بند بنائے گئے
جی
ان کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوئی ہے. جب زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوتی ہے.
ٹھیک ہے رضا صاحب, تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. سربین ابھی جاری ہے.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے. دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. ہمیشہ کی طرح پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سنا ہے آج کل کترینہ کیف کافی خوش ہیں. ایک طرف تو خان صاحب ہیں یعنی سلمان خان جو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے, اور تو اور ان کے ایکس بوائے فرینڈ رنبیر کپور بھی اب ان کی تعریف میں قصیدے پڑھنے لگے ہیں. Anyways, رنبیر اور کترینہ بریک اپ کے بعد پہلی بار میڈیا کے سامنے ایک ساتھ نظر آئے. ارے بھائی پیچ اپ کے لیے نہیں صرف کام کے لیے. جی ہاں, کیونکہ دونوں کی فلم جگہ جاسوس کا نیا گانا ریلیز ہوا ہے. اب ایسے میں فلم کے ڈائریکٹر انوراگ باسو نے دونوں کے کان پکڑ کے انہیں میڈیا کے سامنے لا کھڑا کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ دونوں اپنے پاسٹ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. آج سری دیوی آپ کو بتائیں گی کہ فلم موم کے لیے انہوں نے کیا قربانی دی, سلمان خان کا نیا نام کیا ہوگا, اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز الدین صدیقی ڈانس کر سکتے ہیں. بھائی صاحب رمضان کا مہینہ ہے اور عید آنے والی ہے, اور عید پر آتے ہیں بھائی جان.
ابھی عید آ رہی ہے اور وہ اپنی عیدی لینے ضرور آئے گا.
کبھی دبنگ بن کر, کبھی ٹائیگر تو کبھی سلطان. اس بار ان کا نیا نام کیا ہوگا, لوگ انہیں کیا پکاریں گے؟
یقین پہ ہی دنیا قائم ہے, اور ٹیوب لائٹ ابھی تک تو مجھے کسی نے نہیں بلایا, شاید اس کے بعد بلانا شروع کریں گے. سجن ریڈیو
ایور گرین ہیروئن سری دیوی اب پاکستانی اداکارہ سجل علی کی ماں بن کر آ رہی ہیں. سری دیوی کا کہنا ہے کہ اس فلم کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. بھائی ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟
3 مہینے بونی جی کے ساتھ بونی جی سے بات نہیں کی.
ایز اے ہسبینڈ بات نہیں کی, بٹ ایز اے پروڈیوسر
گڈ مارننگ ان دا مارننگ, آئی مین وش اٹ, And after pack up, I say good night, sir. This is the only conversation I had with him.
Pia bin dil lage raha kapal ko man mala gides. Kaise jaun main paraye des.
Baat nahi ki. Ab aap soche ki is dauran kitni shanti rahi hogi Boni Kapoor ki zindagi mein.
42 running chal raha hai. Dance mein piche hu. Running mein national champion tak ball thok dun. एक आदमी है उसे 30 दिन में फर्स्ट क्लास डांसर बना दे.
कौन है वो?
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं फिल्म मुन्ना माइकल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी डांस करते नजर आएंगे और वो भी टाइगर श्रॉफ के साथ. क्या बात है भाई.
जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा. मतलब कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना.
क्रियोग्राफर गणेश आचार्य की दाद देनी पड़ेगी. नवाज भाई डांस का शौक भी रहा है आपको?
डांस का तो पैशन है मेरे अंदर, है ही नहीं, कभी भी था नहीं. बट अब जब करते करते मुन्ना माइकल में करते करते ना मुझे मजा आने लगा. अभी जैसे शेर को खून मुंह में लग जाता है ना, वैसा लग गया. तो कहीं ना कहीं जरूर करूंगा अभी मैं.
ये इंडस्ट्री में आई थी अपने पापा के नाम के साथ, लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट के साथ जल्दी ही बॉलीवुड में खुद का अपना एक मकाम बना लिया. जी हाँ, यहाँ बात हो रही है झकास अनिल कपूर की साहबजादी सोनम कपूर की.
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
फिल्म सावरिया से डेब्यू करने वाली सोनम कपूर इस वक्त बॉलीवुड की फैशन आइकन कही जाती हैं. इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्री की सबसे महंगी अदाकाराओं में से एक हैं. सोनम का नाम उनके करीबी दोस्त आनंद आहूजा के साथ जोड़ा जाता है.
अब तोड़ तान पाना, ले नाल तुझको जाना आसमान से परे.
तो सोनम, क्या वाकई आपकी जिंदगी में कोई आया है?
दो तीन बार आया है. आई थिंक बहुत सारे लोग थे, यू ओनली फॉल इन लव वंस. एक ही बार प्यार होता है, एक ही बार यू नो सोलमेट वैसे. मगर आई थिंक जो हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैव अ ह्यूज कैपेसिटी फॉर लव. तो आई थिंक वी कैन फॉल इन लव विद द सेम. व्हेन योर हार्ट ब्रेक्स इट जस्ट बिकम्स बिगर. तो आई थिंक आई नाउ माय आई कैन आई थिंक आई हैव अ ह्यूज कैपेसिटी टू लव एंड आई फॉल इन लव ट्वाइस और थ्राइस एंड आई थिंक आई विल बी फॉलिंग इन लव ओवर एंड ओवर अगेन टिल आई फाइंड द राइट पर्सन टू not fall in love with again. 1 2 3 4.
सोनम ने थिएटर आर्ट्स में तालीम हासिल करने के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में उन्हें असिस्ट किया और इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं. संजय ने 2007 में रणबीर कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म सावरिया से उन्हें लॉन्च किया. फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली नाकाम रही. 2009 में दिल्ली 6 को मिक्स रिएक्शन मिला. सोनम, यूँ तो आप असल जिंदगी में काफी फैशनेबल हैं, लेकिन आपके ज्यादातर किरदार सीधे और सिंपल लड़की के रहे हैं.
जी, क्योंकि जो मैं किरदार चूज करती हूँ वो बहुत सिंपल लड़कियाँ होती हैं. आई थिंक आयशा वॉज वन फिल्म जहाँ मैं फैशनेबल थी, तो उस फिल्म डिड वेल. नाउ पीपल नीड टू एक्सेप्ट मी एज एन एक्टर एंड आई थिंक इस साल में आई थिंक होपफुली कुछ चेंज आ जाए.
गल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल, मन दे लेना तू कोल.
सोनम कपूर ने फिल्म आयशा, खूबसूरत, भाग मिल्खा भाग, आई लव हेट स्टोरी और डॉली की डोली जैसी फिल्में की, लेकिन फिल्म रांझना उनकी अहम फिल्म साबित हुई. चाहे वो फिल्म नीरजा हो या फिर प्रेम रतन धन पायो, सोनम के किरदार अलग अलग रंग में दिखाई दिए.
प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, नत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो.
तो इतनी मुख्तलिफ फिल्मों के बाद क्या आपकी ख्वाहिश नहीं होती कि प्रियंका और दीपिका की तरह आप भी हॉलीवुड जाएं?
नहीं, होती नहीं है. बिकॉज अगर मैं 10 साल बाद अगर मैं अपनी करियर ग्राफ को देखूं तो मुझे पता है कि लोग बिट्टू को याद रखेंगे, आयशा को याद रखेंगे, जोया को याद रखेंगे. तो मेरे लिए इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू गो डाउन इन हिस्ट्री एज एन एक्टर देन एनीथिंग एल्स.
सोनम के बारे में कहा जाता है कि वो काफी मुंहफट हैं और डिफरेंट इश्यूज के बारे में खुलकर बात करती हैं। सोनम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। तो सोनम, आपके ख्याल में एक्टर्स के लिए सोशल मीडिया कितना जरूरी है?
आई डोंट नो अगर एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, पर एज अ पर्सन ऑफ इन द पब्लिक आई बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बिकॉज अगर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ यंग लड़कियां और लड़के आपकी आवाज सुनते हैं, तो अगर आपको किसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है और ओपिनियन देनी है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। एंड टू बी इन टच विद योर फैंस एंड योर वेलविशर्स एंड योर द पीपल हु रियली वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू।
अंजन की सिटी में मारो बम डोले, अंजन की सिटी में मारो बम डोले।
सोनम कपूर जल्दी ही फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आएंगी। इसके अलावा संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर के साथ भी सोनम का अहम किरदार रहेगा। सोनम कपूर की बात आइए, अब बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्मों की। इस हफ्ते दो फिल्में आई हैं, बहन होगी तेरी और फिल्म राब्ता।
25 साल लग गए तुम्हें ढूंढने में।
आई थिंक मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा।
मैंने भी।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी ने दोनों फिल्में देख ली हैं। तो अर्णब, क्यों ना पहले कीर्ति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता की बात करें।
राब्ता की शुरुआत अच्छी है, लेकिन सेकंड हाफ में वो इतनी ज्यादा हॉचपॉच है कि मुझे समझ में नहीं आई कई जगह। सुशांत सिंह राजपूत में एनर्जी तो है, लेकिन वो रणवीर सिंह वाली क्वालिटी नहीं है। उन्होंने कोशिश की है और कई जगह वो अच्छे लगे भी हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जब कोशिश करता है आदमी और वो दिखने लगे तो वो मजेदार नहीं होती। बहरहाल कृति सेनन जरूर इम्प्रूवमेंट है।
लोग कहते हैं कि देश की लड़कियां माँ बहन होती है, लोग कहते हैं कि मोहल्ले की लड़कियां माँ बहन होती है, पर हम कहते हैं कि क्यों माँ बहन होती है। अबे हमारी माँ बहन हो रही है इस माँ बहन के चक्कर में।
फिल्म बहन होगी तेरी के बारे में क्या कहेंगे आप?
बहन होगी तेरी छोटे शहर की कहानी है, ये भी लव स्टोरी है और वो जिस तरह से बनती चली जाती है, ऐसा लगता नहीं कि हम छोटे शहर की या लखनऊ की कहानी देख रहे हैं। उन्होंने जो छोटे शहर की जो सोच है उसको इतनी धक्यानुसी कहीं कहीं दिखाई दी है, जिसकी वजह से कहानी बिल्कुल ही मजेदार नहीं लगती, दूसरे कन्विंसिंग नहीं लगती।
देखते हैं कि लोग इन फिल्मों के बारे में क्या कह रहे हैं।
बिल्कुल अच्छी मूवी नहीं है, स्टोरी बेकार है, पैसे बचाओ कुछ जाके खा पी लो।
जो स्टोरी था मतलब लाइक पूरा ही अच्छा था, मेरे को तो अच्छा लगा, लाइक ऑसम।
स्टोरी तो सबसे बकवास थी, इतनी गंदी स्टोरी थी, इतनी बकवास स्टोरी थी, ये कुछ था ही नहीं पिक्चर, कुछ सरी पर नहीं था पिक्चर का। अब राब्ता को 1 स्टार दूंगा।
कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता।
मुझे राजकुमार राव काफी इंटरेस्टिंग था, एज यूजुअल वो हमेशा हर मूवी में कुछ अलग ही करते हुए दिखते हैं, तो ये टाइम भी मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा है।
मूवी में एक्चुअली स्टोरी लाइन तो मतलब बेसिक ही थी, इतनी ज्यादा अच्छा नहीं लगी, बट स्टार का थोड़ा अच्छा था, आई एंजॉयड द मूवी। बहनों की तेरी को मैं 2.5 स्टार दूंगा।
एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने लड़की को देख के पहली बारी में बोल दिया हो कि मतलब क्या लड़की है ना, काश मेरी बहन हो।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको? तब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप।
और बॉलीवुड राउंड अप के साथ ही इजाजत लेने का वक्त हुआ है। जल्दी से यहां बताता चलूं कि इस वक्त bbcurdu.com पर पाकिस्तान के वजीर आजम और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात की खबर लगी हुई है। तफसीलात पढ़ने के लिए bbcurdu.com आइए। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली चौधरी, प्रोड्यूसर थे अब्दुल वहाब रफीक, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे माइक रिगार्ड और इस्लामाबाद में आमिर सदीक। खालिद करामत को सरबीन की टीम के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आखिर में नाजिश सफर से खबरों का खुलासा सुनते हैं।
پاکستان اور افغانستان میں حالیہ کشیدہ تعلقات کے پس منظر میں افغان صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں کی تصدیق کے لیے نظام کی تشکیل پر اتفاق ہوا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کے دو قریبی مشیر نک ٹمتھی اور فیونا ہل مستعفی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کنزرویٹو جماعت کے اندر چند سینئر اراکین نے ان کے استعفی نہ دینے کی صورت میں قیادت کو چیلنج کرنے کی دھمکی دی تھی۔ قطر کے ساتھ سفارتی قطع تعلق کرنے والے ممالک نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے قطر پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا، جبکہ سعودی عرب سمیت ان ممالک نے اس وقت خاموشی اختیار کی تھی جب امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے قطر سے نرمی برتنے کو کہا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔